আলহামদুলিল্লাহ রব আলমিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم حاضرین محترم آج ہم آپ حضرات کے سامنے اپنے پیر و مرشد والد گرامی اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ و نبر اللہ مرقدہ کی حیات و تعلیمات، ان کی عبادت و ریاضت، تقوی و پرہیزگاری، مجاہدہ اور ان تمام چیزوں کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت اشرف المشائخ رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 14 محرم الحرام 1350 ہجری مطابق 5 جون 1931 بروز جمعہ دہلی میں ہوئی۔ 4 سال کی عمر میں خاندانی روایت کے مطابق تسمیہ خانی ہوئی، خاندان کے افراد نے شرکت کی اور اس طرح آپ کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ حفظ قرآن کے سلسلے میں مدرسے میں داخل کرایا گیا اور آپ نے بڑی محنت اور کوشش سے 9 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کر لیا۔ آپ کی ذہانت اور فطانت کا یہ حال تھا کہ جو بھی بات سنتے تھے فوراً یاد ہو جاتی، اور قرآن کریم کا تو ویسے بھی یہ اعجاز ہے کہ جس عمر کا آدمی، بچہ، بوڑھا، جوان، اس کو یاد کرنا چاہے وہ یاد ہو جاتا۔ تو آپ نے بڑی محنت اور کوشش سے 9 سال کی عمر میں کلام پاک حفظ کر لیا۔ اس کے بعد درس نظامیہ کی تعلیم کے سلسلے میں دہلی میں ایک مدرسہ عالیہ فتح پوری، وہاں ایک جامع مسجد ہے جو جامع مسجد فتح پوری کے نام سے آج بھی موجود ہے، اسی سے متصل اور اسی مسجد میں ہی ایک مدرسہ، مدرسہ عالیہ فتح پوری، اس میں آپ کو داخل کیا گیا۔ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف اشرفی الجیلانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو داخل کیا اور آپ نے درس نظامیہ کی کتب شروع کی، اور اس وقت کے جید علماء کی زیر نگرانی درس نظامیہ کی تکمیل اسی مدرسہ عالیہ فتح پوری سے فرمائی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت کا سلسلہ بچپن ہی سے شروع ہو گیا۔ بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے مریدین کو، متقدین کو، متوسلین کو کوئی نہ کوئی اوراد، وظائف یہ ابتدا ہی سے شروع کرا دیتے، اور حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے اس فرزند کی تعلیم پر، تربیت پر خصوصی توجہ دی اور بچپن ہی سے یہ اوراد و وظائف شروع کرا دی۔ آپ کا رجحان بھی ابتدا ہی سے روحانیت کی جانب تھا۔ ماحول کا اثر انسان کی شخصیت پر بہرحال پڑتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول دینی ہو اور دینی کے ساتھ ساتھ روحانی ہو تو پھر سونے پہ سہاگا کا کام کرتا۔ تو آپ نے گویا طریقت اور روحانیت کی گود میں ہی آنکھ کھولی۔ والد محترم کو صبح ہی ذکر اذکار کرتے ہوئے دیکھا، والدہ محترمہ کو اس رات میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا، بزرگان دین کی آمد رہی، ان تمام چیزوں نے آپ کی شخصیت پر اثر کیا اور بچپن ہی سے روحانیت کی جانب مائل ہو گئے۔ والد گرامی حضرت قطب ربانی نے ابتدا سے اوراد و وظائف شروع کرا دی، تربیت ابتدا ہی سے شروع ہو گئی. حفظ قرآن کا سلسلہ مکمل ہوا تو درس نظامیہ، اور جب وہ مکمل ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ روحانی تربیت جاری رہی. کچوٹی شریف سے محدث اعظم ہند علامہ سید محمد اشرفی الجیلانی محدث کچوچوی نفر اللہ مرقدہ تشریف لائے، اور جب ہم دہلی تشریف لاتے تھے تو دہلی میں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے پہاڑی املی، اگرچہ وہ جیسے پہاڑیاں ہوتی اس طرح کی نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک اونچائی پر ایک ہے اور اس کا نام ہی پہاڑی املی. وہاں پر حضرت قطب ربانی کے قیام گاہ تھے، تو حضرت محدث اعظم ہند جب بھی کچوٹی شریف سے دہلی تشریف لاتے تو حضرت قطب ربانی کے قیام گاہ پر ضرور تشریف لاتے، اور آپ بھی ان کو بطور خاص مدعو کرتے تھے دعوت کے لیے، ملاقات کے لیے، اور کبھی اچانک بھی حضرت تشریف لے آتے تھے. اب جس طرح کے خاندان کے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور ویسے بھی عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بزرگ، کوئی عالم دین گھر میں آتا ہے تو گھر کے سب افراد اس سے ملتے ہیں، ایک ایک بچے کو لے جایا جاتا ہے، کوئی دم کراتا ہے، کوئی ہاتھ ملاتا ہے اور کہتے چلو ان کی دست بوسی کرو. تو حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کم سن تھے، آپ کی عمر زیادہ نہیں تھی، فرماتے کہ محدث اعظم ہند تشریف لائے دہلی میں، تمام لوگوں نے ملاقات کی تو حضرت قطب ربانی نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ حضرت کی دست بوسی کرو. آپ گئے، آپ نے جا کے ان کے دست مبارک کو بوسا دیا تو حضرت محدث اعظم ہند نے ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ چھوڑا نہیں، ہاتھ پکڑے رکھا، اور پھر والد گرامی حضرت قطب ربانی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے فرمایا طاہر میاں یہ کیا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو اتنے جلالی وظائف. اب آپ غور کیجئے، صرف ہاتھ ملانے سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کون سے وظیفے پڑھ رہا. یہ ان کی روحانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے، اس کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ نگاہ ڈالنے تب پتہ چل جائے، ہاتھ ملا لیں تب پتہ چل جائے. سب ہاتھ ملا ملا کے چلے گئے لیکن حضرت کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پھر والد گرامی کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ کیا، اتنے کم سن بچے کو اور اتنے جلالی بزائی. حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں، ہم نے اسی لیے بچپن سے ان کو اس لائن میں ڈال دیا اور اد و وظائف شروع کرا دیے کہ ان کا نفس پاک رہے گا، شیطان دور رہے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ولایت کے ایک اعلیٰ مقام پر پہنچے. اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت قطب ربانی نے حضرت اشرف المشائخ کو بچپن ہی سے خصوصی توجہ سے نوازا اور ان کی روحانی تربیت وہیں سے شروع کر دی. جو وظیفہ، جو چیز بھی والد گرامی نے آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی، آپ نے پوری پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اسے پڑھا. اور یاد رکھیے کہ ہر چیز میں استقامت ضروری ہے. لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ایک چیز آج پڑھی چھوڑ دی، کل پڑھی پھر چھوڑ دی، استقامت نہیں. بخار ہوا تو چھوڑ دیا، طبیعت خراب ہوئی تو چھوڑ دی، پریشانی ہوئی تو چھوڑ دی. اگر انسان استقامت اختیار کر لے، 10 چیزیں پڑھنے کے بجائے ایک چیز پڑھے اور مسلسل پڑھے، اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیاب ہے. بہت سے لوگوں کو حوث ہوتی ہے نا، کسی کو مال کی حوث ہے، کسی کو کھانے کی حوث ہے، کسی کو دولت کی حوث ہے، کچھ ہیں جن کو پڑھنے کی حوث ہے. ایسے بھی لوگ، ہم یہ بھی پڑھ لیں، وہ بھی پڑھ لیں، جو چیز ہے یہ پڑھ لیں، فلاں وظیفہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، اللہ الصمد پڑھ لیں، فلاں چیز پڑھ لیں. یہ سب چیزیں پڑھنے کے لیے ہیں، لیکن کسی ایک چیز کو اپنا معمول بنا لیں اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ 10 چیزیں پڑھتے ہیں اور کسی میں استقامت نہیں. 10 چیزیں پڑھ رہے ہیں، دعائے حفظ البحر بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ مزمل بھی پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص بھی پڑھ رہے ہیں، اور دیگر چیزیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آج پڑھی تو کل چھوڑ دی، کل پڑھی تو پرسوں پڑھ لی، پھر وہ چھوڑ دی، تو اس طرح کر کے کوئی فائدہ نہیں. ثواب تو ضرور مل جاتا ہے، ظاہر اللہ کا کلام ہے، ثواب ملے گا، لیکن جو اس کے نتیجہ، جو اس کا ثمرہ ملنا چاہیے، وہ چیز پھر ظاہر نہیں. تو اس کے لیے آپ تمام حضرات کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ 10 چیزیں پڑھنے کے بجائے ایک چیز اگر پڑھیں، اس کو استقامت کے ساتھ پڑھیں. 2 چیزیں پڑھیں تب استقامت کے ساتھ پڑھیں. یہ نہیں کہ آج پڑھا چھوڑ دیا، پھر پڑھا چھوڑ دیا، پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ پانی کی ایک بوند آہستہ آہستہ پتھر پر گرتی ہے تو اس میں گڑا پیدا کر دیتی ہے، حالانکہ پانی کی کیا حقیقت ہے، پتھر ایک ٹھوس چیز ہے لیکن مسلسل گرنے کی وجہ سے اس میں بھی گڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مسلسل پڑھنے کی وجہ سے انسان کا قلب صاف ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے، رحمان قریب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت اشرف المشائخ کی یہ کیفیت تھی کہ والد گرامی نے جو چیز پڑھنے کے لیے بتائی پوری استقامت کے ساتھ پڑھا، سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران پاکستان معرض وجود میں آ گیا 1947 میں۔ حضرت قطب ربانی اس وقت دہلی میں ہندوستان میں وہیں تشریف فرماتے، قیام فرماتے، پہاڑی املی جو علاقہ تھا، آپ کے چھوٹے بھائی یعنی حضرت اشرف المشائخ کے چچا جن کا نام تھا سید سلطان اشرفی الجیلانی، ان کو ہندوؤں نے ان کے آفس میں حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمت اللہ علیہ نے پھر ہجرت کا پروگرام بنایا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ پاکستان بننے کے ایک سال کے بعد یعنی 48 میں آپ نے دہلی سے ہجرت کی اور پہلے لاہور تشریف لائے، وہاں کچھ دن قیام کیا اور وہاں سے پھر کراچی تشریف لے آئے۔ حالات آپ کو معلوم ہے کہ بے سر و سامان کی کیفیت تھی، سب کچھ وہاں چھوڑ کر آئے تھے۔ ہجرت کرنا کوئی آسان نہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک، اور ویسے ہجرت کرنا کہ تمام ساز و سامان کے ساتھ وہ الگ بات ہے، اور ایک ہے بے سر و سامانی کی کیفیت، لٹنے کا ڈر ہے، قتل ہونے کا ڈر ہے، بہت سی خوف، بہت سی چیزیں۔ ظاہر ہے جو مسلمان جاتا تھا ہندو حملہ کر کے مال و اسباب لوٹ لیتے تھے، مار دیا کرتے، ختم کرتے۔ بہر صورت حضرت قطب ربانی نے ہجرت کی۔ یہاں آنے کے بعد حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی وہ روحانی تربیت پھر شروع ہو گئی، والد گرامی کے ساتھ رہتے تھے مستقل، ان کی خدمت کرتے تھے، جو جو کچھ وہ بتاتے تھے وہ پڑھتے تھے، تمام چیزیں اسی طرح کرتے رہے۔ اور یہ تمام چیزیں آپ نے ایسے نہیں حاصل کی بلکہ بڑی محنت اور کوشش سے حاصل کی ان چیزوں کو۔ بہت سے واقعات آپ سن بھی چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ نے نہیں سنے ہوں۔ اس نشست میں ان تمام کا ذکر کرنا تو ناممکن ہے، لیکن میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے پیر و مرشد نے کس طرح ان تمام چیزوں کو کوشش اور محنت کے ساتھ حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک اللہ الصمد، اس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ جو انسان یہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا، اس کے رزق میں، روزگار میں برکتیں عطا فرما دیتا، اس پر رحمتیں نازل فرماتا۔ حضرت اشرف المشائخ نے اس اسم پاک کے 70 چلے کیے۔ کہہ دینا تو آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ چلہ جو ہوتا ہے ایک دن کا نہیں ہوتا، 40 دن کا ہوتا۔ 40 دن ایک خاص تعداد میں اس کو پڑھا جائے، یعنی اگر آپ 3125 مرتبہ پڑھیں گے تو 40 دن میں وہ 1,25,000 ہو جائے گا، اور اس طرح 70 چلے اگر کیے جائیں تو اب آپ اس کی کاؤنٹنگ کر لیں، اندازہ کر لیں کہ کتنے مہینوں میں، کتنے سالوں میں ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ بیچ میں گیپ، ایک ختم ہوا تو دوسرا ختم ہوا تو تیسرا، مسلسل پڑھتے رہے، مسلسل پڑھتے رہے، جیسے والد گرامی نے کہا ویسا ہی انہوں نے، کوئی اس میں گیپ نہیں۔ اتنی محنت اور کوشش کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جب میں یہ کر رہا تھا تو میری کیفیت یہ تھی کہ میں جدھر بھی نظر ڈالتا تھا وہیں اللہ الصمد لکھا ہوا نظر آتا۔ اب ایک آدمی مسلسل پڑھتا رہے، آپ دیکھیں نا، کسی کی ہابی ہے، کسی کا شوق ہے کرکٹ کا، کسی کا شوق ہے ڈرائیونگ کا، کسی کا شوق ہے کوئی مشغلہ کسی کا کوئی ہے، تو جو آدمی مسلسل کرتا رہتا ہے وہ خواب میں بھی وہی دیکھتا رہتا۔ ایک آدمی دن رات گاڑی چلا رہا دیکھ رہا ہے، میں خواب میں بھی گاڑی چلا رہا، کوئی کام کر رہا ہے وہی کرتا رہتا، کوئی گالیاں دیتا رہتا تو وہ خواب میں بھی یہی کرتا رہتا، کوئی ناطے پڑھتا ہے تو وہ ظاہر ہے ایک ہابی ہے ہر انسان۔ تو جو انسان مسلسل اللہ الصمد پڑھتا رہے، دن رات پڑھتا رہے، اس کے قلب اور ذہن میں یہ اسم پاک اتر گیا۔ فرمایا جس جگہ میں دیکھتا تھا مجھے یہی لکھا ہوا نظر آتا تھا، تو میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں زمین پر دیکھوں گا لکھا ہوا نظر آئے گا تو بے ادبی ہوگی، اس وجہ سے میں زمین پر نہیں دیکھتا۔ 70 چلے اس طرح کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دن والد گرامی نے اپنے پاس بلایا، چلوں کی تفصیل جو کچھ ہو رہا تھا تربیت دیتے تھے، بتاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے جتنے اپنے سلسلے کے بزرگان دین ہیں میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کر لو، کون سی مشکل بات، اب آپ غور کریں، یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ کوئی زندہ ہو آدمی کہ میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے جاؤ جا کے مل لو۔ پتہ چلا روحانیت میں کوئی چیز مشکل نہیں۔ جو لوگ، جو بزرگان دین دنیا سے جا چکے ہیں، اگر آپ کا قلب گناہوں کی آلودگی سے پاک ہے، اگر آپ کا قلب گناہوں کی آلودگی سے بالکل صاف ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ یہیں بیٹھے بیٹھے زیارت کر سکتے ہیں۔ تو حضرت قطب ربانی نے فرمایا پہلے ان کے مزارات کی زیارت کرو، پھر ان کی زیارت کرنا۔ تو ہر روز رات میں ایک بزرگ کے مزار کی زیارت ہوتی، اور جب صبح ہوتی تھی تو فرماتے تھے کل رات تم نے جن کی زیارت کی ان کا مزار فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں، فلاں شہر۔ اسی طرح پھر ان بزرگان دین کی زیارتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہر روز رات کو ایک بزرگ کی زیارت ہوتی۔ اور کمال کی بات کیا تھی، خواب یہ دیکھتے تھے، تعبیر وہ بتاتے۔ اگر کوئی خواب دیکھ کر آئے تو مجھے کیا پتا کسی نے کہا خواب دیکھا، دو آدمی برابر لیٹ کر سو جائیں ان کو پتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا اور میں نے کیا دیکھا؟ کسی کو نہیں پتا، جو خواب دیکھے وہی تو بتائے گا۔ اور جب تک خواب دیکھنے والا خواب نہیں بتائے گا تو تعبیر دینے والا تعبیر کیسے دے گا؟ یہ حقیقت ہے نا۔ لیکن روحانیت میں یہ چیز ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت قطب ربانی سید طاہر اشرف جیلانی رحمت اللہ علیہ کی روحانیت کس مقام پر تھی کہ یہاں پر خواب دیکھ رہے ہیں حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی، اور صبح حضرت قطب ربانی فرما رہے ہیں بیٹا کل رات تم نے جن بزرگ کی زیارت کی تھی ان کا نام یہ ہے، ان کا مزار فلاں علاقے۔ تعارف کرا رہے، ہر رات ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، کتنا کرم ہوا ہو، کتنی رحمتیں نازل ہوئی ہو۔ اس سے پتا چلا کہ روحانیت میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے، انسان چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کا قلب گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف ہو۔ ہر روز زیارت ہو رہی۔ اور اسی میں ایک اور واقعہ بھی ذہن میں آیا جو حضرت نے خود بیان فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 1957 میں، 57، یہیں پر فردوس کالونی میں جو پرانا مکان تھا، حضرت والد گرامی اشرف المشائخ نے ایک بزرگ کی زیارت کی خواب میں، اور دوسرے دن دادا حضور قبلہ نے حضرت قطب ربانی نے فرمایا بیٹا کل رات تم نے جن کی زیارت کی تھی ان کا نام ہے عبداللہ، اور ان کا مزار ملک شام میں ہے۔ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بہت عظیم شخصیت۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چہرہ جو تھا ذہن میں بیٹھ گیا، نورانی چہرہ۔ 57 میں زیارت کی، اور 61 میں حج کے لیے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد جب مدینہ طیبہ پہنچا اور وہاں پر مسجد نبوی میں میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ صحن میں سامنے سے ایک بزرگ آ رہے ہیں، سفید امامہ ہے، سفید کرتا ہے، پورا لباس سفید، اور ان کی ریش مبارک داڑھی وہ بھی سفید، اور چہرہ جو ہے چاند کی طرح چمک رہا، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کوئی اللہ کا ولی آ رہا، نور ولایت چمک سامنے سے آ رہی، اور ان کے ہاتھ میں پیلے رنگ کی تسبیح۔ فرماتے میں نے ان کی زیارت کی، اور دیکھتے دیکھتے جب ان کے قدموں پر نظر پڑی تو دیکھا کہ زمین پر نہیں ہے، زمین سے اوپر، عام لوگ زمین پہ چل رہے ہیں اور وہ زمین سے اوپر، گویا ان کے لیے ایک سطح ہے، جیسے سطح زمین ہوتی نا، ایک الگ سے ایک زمین، ایک سطح ان کے لیے، اس پہ وہ چل رہے ہیں آرام سے۔ پیروں کو دیکھ کر اندازہ ہوا سب سے الگ نظر آ رہا ہے۔ وہاں سے اس طرف آتے ہیں چلتے ہوئے، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، جیسے کوئی تسبیح ہاتھ میں لے کے کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، کوئی ورد کرتا ہے۔ تو والد گرامی اشرف المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا ان کے چہرے پر نظر پڑی تو میرے ذہن میں خیال آیا میں نے کہیں ان کو دیکھا۔ ظاہر آدمی ایک چہرہ دیکھ لے، عرصہ دراز بھی گزر جائے، اور پھر جب دوبارہ دیکھتا ہے تو وہ پرانی جو میموری ہوتی ہے وہ دوبارہ سے ایک ریچارج جسے کہتے ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں دیکھا، اور اگر کوئی نشانی لگا لے تو سمجھ جاتا ہے، ورنہ اگر جس کو دیکھا ہے وہ خود بتا دے تب ذہن میں آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ دیکھا۔ تو فرماتے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو میں نے کہاں دیکھا، تو میں نے سوچا کہ یہ وہاں جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں، تو اب میں اس جگہ کھڑا ہو جاؤں جہاں تک یہ آتے ہیں تاکہ میں ان کے مسافہ کر دوں۔ اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ بندے۔ حضرت اشرف المشائخ اس مقام پر کھڑے ہو گئے، اب وہ سامنے سے آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے آپ نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بھی اپنے دستے مبارک بڑھا دی، دونوں کے ہاتھ ملے۔ فرماتے جب ہاتھ ملے تو مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں ان کا ہاتھ پکڑا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے میں اپنے ہی ہاتھ ملے، اور ایسا لگتا ہے جیسے ہاتھ میں روئی رکھی ہوئی، اتنے نرم، بالکل روئی کی طرح، اور میں ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں میں نے کہاں ان کو دیکھا۔ اسی وقت وہ گویا ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ 1957 میں ہم نے خواب میں آپ کو اپنی زیارت کرائی تھی، اور دوسرے دن آپ کے والد نے ہمارا تعارف کرایا تھا، ہمارا نام عبداللہ ہے، ہمارا مزار ملک شام میں۔ غور کرو، بزرگان دین کی روحانیت دیکھو، ان کا کمال دیکھو، اپنے متعلق بتا رہے ہمارا مزار ملک شام میں ہے، یہ زندہ نہیں ہے تو پھر کون؟ جب ایک ولی زندہ ہے تو پھر نبی کیوں نہیں زندہ؟ اور جب نبی زندہ ہو تو نبیوں کا سردار بدل دے اور نہ زندہ۔ یہ ہے بزرگان دین کی شان، اپنا تعارف کرا دیا، یعنی وہ اس سے باخبر ہو گئے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کہاں دیکھا، اور فوراً اپنا تعارف کرا دیا، بتا میرا مزار ملک شام۔ اس طرح والد گرامی نے کتنے بزرگوں کی زیارت کی، بلکہ اپنے سلسلے کے شجرے میں جتنے بزرگان دین ہیں سب کی زیارت۔ قلب صاف ہونے کی ضرورت، جیسا وہ کہتے رہے والد گرامی ویسا اشرف المشائخ کرتے رہے، جو جس وقت جس مقام پر جو چیز بتا دی اس وقت تمہیں پڑھنا ہے اسی وقت پڑھو، سردی ہو، گرمی ہو، خزا ہو، بہار ہو، بیماری ہو، صحت ہو، کیسی طبیعت ہو، لیکن معمولات میں کمی کبھی نہیں آئی، تبدیلی نہیں ہوئی، استقامت کا پہاڑ بن گئے۔ ثم استقاموا، قرآن کہتا ہے استقامت، اور جب استقامت آدمی اختیار کرتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، وہ رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، برکتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ استقامت کا پہاڑ ہیں، بزرگان دین، اولیاء کاملین۔ پھر حضرت کے معمولات میں سورہ مزمل شریف، بزرگان دین نے اس سورہ مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھا، اپنے معمولات میں رکھا، آگے بھی مریدین کو بتایا، اس کے ذریعے فیض بھی پہنچایا، اور ہمارے سلسلہ اشرفیہ میں خاص اہمیت حاصل ہے سورہ مزمل شریف۔ دیگر بزرگان دین نے اس سے فیض حاصل کیا، آگے بھی فیض پہنچایا۔ دادا حضور قبلہ نے 9 سال کی عمر میں انڈیا میں دریائے جمنا میں ناف تک پانی میں کھڑے ہو کر اس کا چلہ کیا، اس کی ایک الگ تفصیل ہے، جب ان کا عرصہ مبارک آئے گا تو ہم پوری تفصیل بیان کریں گے۔ تو حضرت اشرف المشائخ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے بھی آپ چلہ کرا، آپ نے دریا میں کیا تھا کھڑے ہو کر، تو مجھے بھی اس کا چلہ کرا دے، اجازت دے دے۔ فرمایا ہاں جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ پھر عرض کیا، پھر فرمایا وقت آئے گا دیکھا۔ بزرگان دین کی اپنی شان ہے، اپنا مزاج ہے، اور ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا، ہر چیز ہر وقت عطا بھی نہیں کی جا سکتی، یاد رکھیے، لیکن طلب رکھی جا سکتی، طلب رکھو عطا ہو جائے۔ کچھ ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، ہاں ٹھیک ہے مل جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو پھر نہیں ملے گا۔ طلب رکھو، طلب رکھو گے تب عطا ہے، بغیر طلب کے عطا نہیں ہے. کہیں اس آدمی کو شوق ہی نہیں ہے تو پھر کیا اس کو پتا چلتا. ایک آدمی جو لگا ہوا شوق میں, نہیں مجھے بتا دے, نہیں مجھے بتا, اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو بتا دے. تو طلب پھر عطا, بغیر طلب کے عطا نہیں, سمجھ گئے, بغیر طلب کے عطا نہیں. بار بار عرض کرتے رہے مجھے یہ عمل عطا کر دیں, مجھے اس کا چلہ کرا دیں, ہاں جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. ایک چیز ہے دعائیں لینا اور ایک چیز ہے دعائیں کرانا. یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن ایک ضمناً ذکر آ گیا تو میں نے اس کا ذکر کر دیا. دعائیں کرانا, آپ ہمارے لیے دعا کر دیں, آپ دعا کر دیں, کوئی کہہ رہے بچہ ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں, شادی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں, فلاں کام ہو جائے دعا کرا. اور ایک کام ہے, ایک بات ہے ایسی کہ ایسا کام کرنا کہ دل سے خود بخود دعا نکل, اس کو کہتے ہیں دعائیں لینا. وہ پھر کہا نہیں جاتا کہ ہمارے لیے دعا کریں, کام ہی ایسا کر دو کہ دل سے دعا نکل جائے. اب یہ بات ذہن میں رکھو, اب یہ واقعہ سنی, پھر پتہ چل جائے گا ان دونوں چیزوں کا فرق, دعائیں کرانا دعائیں لینا. حضرت اشرف المشائخ سید احمد اشرف جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد گرامی حضرت قطب ربانی سے فرمایا مجھے سورہ مزمل کا عمل عطا کر دیجئے, چلہ کرا دیجئے, ہاں وقت آئے گا دیکھا جائے گا. کئی مرتبہ کہاں انہوں نے کہہ کر ٹال دی. ہجرت کے بعد پاکستان تشریف لائے, ملٹری ہاسپٹل کلفٹن پر, پی این شفا آج کل جو ہے, وہاں پر مہاجرین کی آبادی ہوئی. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسپتال میں بڑی بڑی بیریکیں ہوتی ہیں, برامدے سے ہوتے ہیں, اس میں پارٹیشن کر کے ترپال وہ کمرے بنا دیے عارضی طور پر یہاں پر رہی. تو حضرت قطب ربانی رحمتہ اللہ علیہ کے لیے علیحدہ سے ایک بنا دیا کمرہ, تاکہ جو مریدین آئیں ملاقات بھی کر لیں, حضرت کے اوراد و وظائف بھی ہوں. تو والد گرامی اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سخت سردی تھی, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, رات کا وقت تھا, پورا کھلا میدان ظاہر, اور اس میں وہ بیریکیں بنی ہوئی, ترپالیں ڈلی ہوئی ہیں, اس کے کمرے بنے ہوئے, اس سے کیا سردی رکے گی. حضرت قطب ربانی کی کیفیت یہ تھی کہ جب سوتے تھے اور جب بھی کروٹ لیتے تھے ان کی زبان سے نکلتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیفیت دل سے آواز خود بخود نکل رہی, جیسے ہی کروٹ لیں گے یہ آواز. تو انہوں نے کروٹ لی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت اشرف المشائخ سے فرمایا بیٹا پانی لاؤ پانی. اور اس وقت ان کو بخار تھا, لیٹے ہوئے تھے, والد گرامی پانی لینے کے لیے چلے گئے, انہوں نے کروٹ لی, نیند آ گئی, سو گئے. اب جب یہ پانی لے کر آئے تو دیکھا کہ حضرت سو رہے, اسی کیفیت میں کھڑے رہے, کہا یہی رات ہے, جو کچھ ملے گا اسی میں مل جائے. دو گھنٹے کھڑے رہے اسی طرح, سخت سردی ہے, ہوا چل رہی ہے, لیکن صرف اس لیے کہ اگر ان کو ضرورت پڑی میں نہ ہوا تو پریشانی ہوگی, اسی انداز میں کھڑے پانی کا گلاس لے. دو گھنٹے کھڑے رہے, فرماتے اس دو گھنٹے میں کیفیت یہ ہوئی کہ میری ٹانگے اور ہاتھ ایسا لگتا تھا کہ ہے ہی نہیں, سردی کی وجہ سے, سخت تیز ہوا کی وجہ سے بالکل سن ہو گئے, لیکن یہ کھڑے میں پانی کا گلاس. دو بجے انہوں نے جب کروٹ لی رات کو اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو دیکھا فرمایا کیسے کھڑے ہو, کہا آپ نے پانی مانگا. اچھا جب سے کھڑے ہو, انہوں نے کہا جی جب سے کھڑے, اور اسی لیے کھڑا ہوں کہ آپ کو اگر ضرورت پڑ گئی میں چلا گیا تو پریشانی ہوگی, تو اس وجہ سے میں اسی طرح کھڑا. بس اللہ کے ولی کا دل خوش ہو, اور جب ولی خوش ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے دے دو اس کو جو چاہے عطا کر دو. کہا ٹھیک ہے, پانی پیا, اس کے بعد کہاں وضو کراؤ. تو حضرت کی کیفیت یہ تھی کہ اس زمانے میں گیزر نہیں تھے, اور بیسر زمانے کی کیفیت میں گیزر ہوتا بھی تو کہاں لگتا, مہاجرین آباد ہیں ظاہر, چند دن کے لیے ترپالیں ڈلی ہوئی ہیں, نہ اپنا مکان ہے نہ کچھ, تو وہ اسٹوو ہوتا ہے, اسٹوو شاید آپ لوگ جانتے ہیں, اب تو ہوتا ہی نہیں. اس پر انہوں نے پانی کا وہ برتن رکھ کے پانی گرم کیا, اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی اس میں ملایا, پھر وضو کے قابل کیا, پھر اس کا لوٹا بھر کے رکھا, پھر ایک اوپر سے چبوترا جو تھا اس پہ ایک پٹھرا رکھا, پھر حضرت کو پکڑ کے لا کے اس پر بٹھایا, وضو کرایا, اور وضو کرنے کے بعد پھر ان کو پکڑ کے, کیونکہ کمزور سے کافی نقاہت کافی ہو چکی تھی, تو حضرت کے کندھے پر ہاتھ رکھے, حضرت قطب ربانی حضرت اشرف المشائخ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پھر ان کو لے کر آئے, اور مسلح پہ لا کے کھڑا, جب وہ کھڑے ہوئے بس دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا آؤ، جیسے ہی قریب آئے ان کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ فرماتے ہیں کہ سینے سے لگا کر جب مجھے بھیجا تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز میرے دل کے اندر اتر رہی، پھر اور بھیجا اور بھیجا، اور جب تیسری مرتبہ بھیجا تو حضرت فرماتے ہیں ایسا لگا کہ حلق تک میرا سینہ بھر گیا، اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ فرمایا جاؤ، جو سورہ مزمل کا عمل تم مانگ رہے تھے آج ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ اب تم روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے رہو اور اس کا فیض قیامت تک لٹاتے رہو۔ یہ ہے ولی کی عطا۔ دل خوش ہو جائے تو عطا ہی عطا، دل خوش ہو جائے تو عطا ہی عطا۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کے ولیوں کے دربار میں اپنی مرضی مت چلاؤ، اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ۔ یہاں الٹی بات ہے، ہمیں یہ چاہیے، نہیں وہ والا تعویذ چاہیے، وہ نہیں وہ چاہیے، اس میں زیادہ فائدہ۔ ڈاکٹر کی جا کے نہیں کہتے ہمیں وہ دوا چاہیے، ڈاکٹر بہتر جانتا ہے یا مریض؟ ڈاکٹر بہتر جانتا ہے۔ اور یہاں کے کہتے نہیں وہ تعویذ، وہ پیلا والا دیا تھا نا اس سے فائدہ ہوا، وہ کہتے نہیں کالا والا جو کالی سیاہی سے تھا نا اس سے فائدہ۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے شیخ کی مرضی پہ چھوڑ دو، جو عطا ہو گیا لے جاؤ۔ خالی کاغذ بھی اگر تمہیں دے دیا گیا تو اس کے پیچھے ایسی دعا ہوگی کہ اسی میں اثر ہوگا، اور اپنی مرضی سے کیسا بھی تیر بادف لے جاؤ اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے جب فقیروں کے دربار میں آؤ تو چلاکی مت کرو، ہوشیاری مت کرو، سوچتے ہم نے ہوشیاری کر کے ہم نے لے لیا، یہ نہیں پتا کہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری حرکتوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر نظر انداز کر دیا تو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے چلاکی کر لی، ہم نے ہوشیاری کر لی۔ بہر صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے آپ کو اپنے شیخ کی مرضی پر چھوڑ دو، جو حکم ہو گیا ٹھیک ہے، جو دے دیا وہ لے لیا۔ حضرت نے عطا فرما دی اور 100 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا۔ سورہ مزمل اتنی جلالی چیز ہے کہ 100 مرتبہ کوئی پڑھے تو دماغ آؤٹ ہو جائے، بغیر اجازت، بغیر اجازت۔ پیر کی اجازت ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بغیر اجازت پڑھے یا اس کا چلہ بغیر اجازت کر لے تو چلہ پلٹ جائے، ظاہر ہے کوئی نگرانی نہیں کرے گا تو نقصان ہوگا۔ لیکن جب حضرت کی اجازت تھی، حضرت قطب ربانی کی، تو حضرت اشرف المشائخ پڑھتے رہے، مسلسل پڑھتے رہے، مرتے دم تک انہوں نے پڑھی، اور کوئی غصہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے دیکھا ان کے مزاج میں کتنی ٹھنڈک تھی، رحمت ہی رحمت تھی، کرم ہی کرم، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو جھڑکا نہیں، کسی کو مارا نہیں، اور 100 مرتبہ پڑھتے۔ ورنہ 100 مرتبہ جو آدمی پڑھے اس کی کیا کیفیت ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جتنی چیزیں ہیں اگر آپ اجازت کے ساتھ پڑھیں گے تب فائدہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی نے ایک کورس کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک آدمی نے ایک کورس کر لیا، یا ایک آدمی ایک راستے سے گزر گیا، اس کو پتا ہے کہ یہاں کہاں نشیب ہے، کہاں فراز ہے۔ نشیب و فراز ہوتا ہے نا، کہیں پر گڑا ہے، کہیں پر کنواں ہے، کہیں بالکل صاف راستہ ہے۔ بلکہ اس کی مثال میں اور آسان کر دوں کہ اگر آپ روزانہ جس راستے سے اپنے آفس جاتے ہیں یا اپنی دکان جاتے ہیں، جس راستے سے روزانہ جاتے ہیں، آپ آنکھ بند کر کے گزر جائیں گے، آپ کو پتا ہے ابھی اسپیڈ بریکر آنے والا، اتنی دور پر اسپیڈ بریکر ہے، اتنی دور پر یہاں ایک مین ہول ہے جس کا ڈھکنا ہی غائب ہے، بتائیں گے دیکھو سائڈ سے ہو کے چلنا، یہاں پر یہ مسئلہ ہے، بارش ہو گئی پانی جمع ہے، لیکن اس طرف ایک تھا اس کا ڈھکنا نہیں تھا، ایسا نہیں جاؤ تم اندر ہی چلے جاؤ، بچ کے چلنا، آگے جاؤ گے وہاں ایک پتھر بھی پڑا ہوا تھا، اس طرف ایک روڑا تھا، ادھر یہ تھا، راستے کے سارے نشے و فراز سے آپ واقف ہیں۔ کیوں؟ آپ گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں۔ یہی مثال راہ طریقت کی ہے کہ جس نے اسلام میں قدم رکھا، جس نے چلہ کشی کی، اس کو سب کچھ پتا ہے کہ جب انسان راہ طریقت میں قدم رکھتا ہے تو شیطان کس طرح حملہ کرتا ہے، کس طرح شیطان حملہ کرتا ہے وہ جانتا ہے۔ اب اگر اس کی نگرانی میں آپ کریں گے، وہ آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دے گا، دیکھو جب تم یہ پڑھنا شروع کرو گے حملہ ہوگا، موکلات کی حاضری ہوگی، کوئی شیر کی شکل میں آئے گا، کوئی سانپ کی شکل میں آئے گا، تمہیں بہکانے کی، ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن تم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہاری نگرانی کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوگا، انسان پہلے سے باخبر اور پیچھے سے نگرانی بھی ہو رہی ہے، اور جب نگرانی ہوگی کامیاب ہو جائے. اور اگر بغیر کسی نگرانی کے پھر کامیابی نہ ہو. اور اس کی ایک مثال دے دوں تاکہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے. کتے پھرتے ہیں نا گلیوں میں، دیکھے ہیں نا پھرتے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی لکڑی مارتا ہے، وہ بھونکتے ہیں، کسی کے پیچھے لگتے ہیں، گاڑی کے نیچے بھی آ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہے نا؟ کتنے آپ نے اٹھا کے مار دیا. لیکن ایک کتا وہ ہوتا ہے جس کی گردن میں پٹا ڈلا ہوا، پٹا ڈلا ہوا، ٹھیک، اور وہ پٹا ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور زنجیر بھی ہے، اور خالی زنجیر نہیں ہے، وہ کسی کے ہاتھ میں بھی ہے نا. اس کتے کو کوئی مارتا ہے؟ نہیں. اس کے گلے میں پٹا ہے، یہ کسی کا ہے، لاوارث نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے، کسی کا ہے یہ. بعض دفعہ تو ایسے ہی پھر رہا ہوتا ہے، پھر بھی کوئی نہیں مارتا، اور بعض دفعہ مالک بھی ساتھ ہوتا ہے، لمبی زنجیر وہ آگے تک وہ ٹہل رہا ہے، دیکھا تو ارے اس کے پیچھے تو مالک بھی آ رہا ہے. اس کو کوئی پتھر مارتا ہے؟ نہیں. اس کے گلے میں پٹا ہے، اس کا وارث ہے، اس کا نگراں ہے، اس کا سرپرست ہے. بلا تشبیہ و تمثیل ہم انہی کے مالک ہیں جن کے گلوں میں غلامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا ڈلا، سرکار کی غلامی کا پٹا ہے، اور وہ پٹا اسی وقت ڈلے گا جب ان بزرگان دین کے غلام، کوئی غوث اعظم کا غلام ہے تو کوئی غریب نواز کا غلام ہے، کوئی مخدوم سمنانی کا غلام ہے، کوئی مجدد الف ثانی کا غلام ہے، کوئی کسی کا غلام ہے، کوئی کسی کا غلام ہے، اور کوئی کسی کا بھی غلام ہو، در حقیقت میں یہ سب حضور کے غلام. تو کسی کے گلے میں قادری پٹا ہے، کسی کے گلے میں چشتی ہے، کسی کے گلے میں نقشبندی ہے، کسی کے گلے میں سور وردی ہے، جتنے سلاسل ہیں ان سب کے پٹے گلے میں ڈلے ہوئے ہیں. اسی لیے ہم بے فکر ہیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، وارث پیچھے موجود ہے. ہمیں یہ زمانے والے کچھ نہیں کر سکتے، نہ شیطان حملہ کر سکتا ہے، نہ اس کی ذریت حملہ کر سکتی ہے، اس لیے کہ وارث غوث اعظم موجود ہیں، وارث مخدوم سمنانی موجود ہیں، وارث اشرف المشائخ قطب ربانی موجود ہیں. لہذا ہمیں بے وسیلہ نہ سمجھو، بے سہارا نہ سمجھو، لا وارث نہ سمجھو، وارث موجود ہیں، اسی لیے ہم بے فکر ہیں. تو وارث ہونا ضروری ہے، سرپرست ہونا ضروری ہے. اگر سرپرست نہیں تو پھر یہ حملہ کر دے گا، دنیا والے بھی حملہ کریں گے، شیطان بھی حملہ کرے گا، گمراہ کر دے گا. اس لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور اپنے گلے میں اس کی غلامی کا پٹا ڈالا. جو جس کا ہو جاتا ہے پھر وہی وارث ہوتا ہے، وہ حفاظت بھی کرتا ہے، وہ نگرانی بھی کرتا ہے، وہ سرپرستی بھی کرتا ہے، وہ رہنمائی بھی کرتا ہے، اور اس کو صراط مستقیم سے گزار دیتا ہے. اور اگر نہ ہو تو اسی میں گمراہ ہو جاتا ہے. جتنے گمراہ ہو تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے یہ نیک اور برگزیدہ بندے جب اس راہ میں قدم رکھتے ہیں تو کسی نہ کسی کی سرپرستی ضرور حاصل کرتے ہیں. تو حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الدیلانی نبر اللہ مرقدہ نے اتنی محنت کوشش سے ان چیزوں کو حاصل کیا، اور پھر پوری استقامت کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا. کتنے بزرگان دین کی زیارتیں کی، اور وہ فیض جو بزرگان دین سے لیا پھر وہ آگے پہنچا دیا، آگے لوٹا دیا. میں نے تو صرف یہ چند واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور انشاءاللہ مختلف اوقات میں ہم کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ حضرت کی ایک مفصل سوانح حیات جس میں یہ تمام حالات اس میں جمع کیے جائیں اس کو عنقریب شائع کیا جائے. 17 مرتبہ آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، مسلسل گئے 17 مرتبہ، اور صرف اگر آپ کے حج کے واقعات ہی جمع کر لیے جائیں وہی ایک مفصل کتاب ہے. یعنی اور واقعات کو چھوڑ دیجئے، عبادت اور ریاضت، تقوی، پرہیزگاری، چلہ کشی سب ایک طرف، صرف وہ 17 حجوں میں جو جو انعامات انہیں حاصل ہوئے، جو نعمتیں حاصل ہوئیں بارگاہ رب العزت سے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، उनको ही जमा कर लिया जाए तो वही है किताब। हम पहले भी शायद बयान कर चुके हैं कि हजरत की हयात मुबारका में हमने रिसाले में एक मजमून लिखा और उस मजमून में यही चीजें बयान की। कौन सी चीजें हैं? हजरत के हज के वाकयात सारे नहीं बयान किए, पहली किस्त हमने शायद की, वाकयात हकीकत फी हयात शेख तरीकत, ये उन्वान रखा। सिर्फ एक मजमून हमने रिसाले में छापा, पहला मजमून छपा, हजरत ने फौरन मुझे बुलाया, ये तुमने क्यों लिखा हजरत, ये तो सच्चे वाकई। और आप याद रखिए, कभी उन्होंने मुरीदों में नहीं बयान की, आम लोगों में नहीं बयान की, अपने आप को छुपाते रहे, रियाकारी ना हो जाए, दिखावा ना हो जाए, नफ्स का शायबा ना हो जाए। मुझसे कहा नहीं ये नहीं लिखो, मैंने कहा तो सच्चे वाकयात है, कहा नहीं इसमें रियाकारी आ जाएगी, दिखावा आ जाएगा, इसमें ये होगा कि लोग कहेंगे ये अपने आप को वली अल्लाह जाहिर कर रहे हैं, अपनी करामते बयान कर रहे हैं, खबरदार आइंदा नहीं। कोई और होता तो बड़ा खुश होता, लोग तो झूठी झूठी करामते बयान करते हैं, उनके तो वाकयात सारे सच्चे थे, लेकिन अल्लाह के उस वली ने उन सच्चे वाकयात को भी लिखने से मना कर दिया, कहा नहीं हमारे विसाल के बाद देखा जाए, जब मर्जी होगी तो कर देना, जिंदगी में नहीं, अपने आप को छुपाते रहे, हम कुछ नहीं है, खुदा ने सब कुछ बना दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वो वाकयात भी इंशाल्लाह हम अनकरीब अल अशरफ में भी और वैसे भी हम अपने नशिस्तों में भी बयान करेंगे, जिसके पढ़ने से ये अंदाजा होगा कि उनका मकाम और मर्तबा क्या था और किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, और ये तमाम चीजें मिलने के बावजूद समंदर की तरह साकित हो गए, खामोश हो गए, कभी बयान नहीं किया, और ये बता दिया कि देखो जो कुछ मिले, तुझे क्या मिला, क्यों मिला, किसने बख्शा, कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना हो। अक्सर वो शेर पढ़ते थे, हमारी अता की हुई बेखुदी से अगर होश आया तो अच्छा ना हो, कहीं भी रहे किसी हाल में रहे, हमें घर भुलाया तो अच्छा ना हो, हो कुछ भी मगर जो कदम उठ गया है वो पीछे हटाया तो अच्छा ना हो, कुछ भी मगर जो कदम उठ गया है वो पीछे हटाया तो अच्छा ना हो। ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा, कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना हो, कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना हो। तो कुछ बातें ऐसी भी हैं जो वाकई राज ही राज, उनका जिक्र करना तो नामुमकिन है, क्योंकि वो है ही राज, राज होता ही वो है जिसे छुपाया जाए, अगर उसे जाहिर कर दिया जाए तो वो फिर राज नहीं रहता। लेकिन बहरहाल हमने ये तमाम चीजें ये सिर्फ इसलिए आपके सामने बयान कर रहे हैं कि हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारे पीर मुर्शिद का मकाम क्या था, उनका मर्तबा क्या था, और किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, उसी तरह हम भी अपने मामूलात को मैनेज करें, इस्तेकामत के साथ अमल करें, ताकि यहाँ भी कामयाब और वहां भी कामयाब। आइए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हजरत अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफिल जिलानी नफरतल्लाहु मरकदहु की नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनकी तरह अपने मामूलात पर इस्तेकामत अता फरमाए, उनकी तरह अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्जदार है उन्हें बारे कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद है उन्हें नेक औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को उनका फर्म बरदार बना। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, ये तमाम हजरात और ख्वातीन जो दूर दराज मकामात से इस नशीस में शिरकत करने के लिए हाजिर हुए, मौला इन सब की हाजिरी को कबूल फरमा, इन सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमा, इन सब के इल्म में अमल में उमर में बरकत अता फरमा, इन सब की रोजगार में तरक्की अता फरमा, इनकी जाहिरी बातनी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।